سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ آئیے درود پاک کی فضیلت کو اپنے شامل پروگرام کرتے ہیں۔ حبیب کبریا، شفیع روز جزا، احمد مجتبی، محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بے شک قیامت کے دن میرے نزدیک زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
پڑھتے اگر درود تو ملتا ثواب دے، پڑھتے اگر درود تو، پڑھتے اگر درود تو ملتا ثواب دے، بھیجے اگر سلام تو، بھیجے اگر سلام تو آتا جواب دے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔
ہمارے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی محمد منعیم رضا عطاری مدنی تشریف فرما ہے، اور محمد انعام رضا عطاری مدنی ہمارے نعت خواں اسلامی بیت تشریف فرما ہے۔ امام عشق و محبت، امیر المؤمنین فی الحدیث، امام المفسرین سیدنا امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کے سیرت کے حوالے سے ہی عشق رسول پر مبنی ایک موضوع پر ہم بات کریں گے، اور وہ ہے ترجمہ و تفسیر میں عشق رسول کا رنگ۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب قرآن مجید کا یا احادیث مبارکہ کا ترجمہ فرماتے ہیں، اقوال صحابہ کے حوالے سے جب ترجمہ فرماتے ہیں، یا قرآن پاک کی تفسیر فرماتے ہیں، یا احادیث مبارکہ کی شرح فرماتے ہیں، تو اس میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈوب کر آپ کلام فرماتے ہیں، اور وہاں بھی ہمیں عشق رسول کے بہترین رنگ نظر آتے ہیں کہ اگر بندہ ایمان کی نظر سے دیکھے، سنے، پڑھے تو اس کا ایمان تازہ ہوتا ہے اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو آج ہمارا موضوع ہے ترجمہ و تفسیر میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ۔ یہ امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کی کتب کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں، چاہے وہ فتاوی رضویہ ہو، دیگر رسائل ہو، کنز الایمان شریف ہو، تو وہاں جہاں اعلیٰ حضرت نے ترجمہ آیات کا کیا ہے، احادیث کا کیا ہے، یا تفاسیر کو بیان فرمایا ہے، اور پھر تفاسیر پر جو آپ نے کلام کیا ہے، یقیناً وہاں پر عشق رسول کے موتی بکھیرے ہیں، اور ایسے موتی بکھیرے ہیں کہ پڑھ کر زبان سے بلا ساختہ سبحان اللہ نکلتا ہے، اور دل جو ہے وہ جھوم جایا کرتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کس طرح رتب اللسان رہتے تھے، یعنی ان کی زبان بھی تر رہا کرتی تھی، اور ان کا قلم جب بھی چلتا تھا تو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موتی بکھیرا کرتا تھا۔ تو میں آپ کے سامنے ایک اس کی مثال پیش کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ ہم منعیم بھائی کی طرف بڑھتے ہیں۔ امام اہل سنت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے رسالے تجلی الیقین بأن نبینا سید المرسلین میں کچھ آیات اور کیا ترجمہ تفسیر وغیرہ بیان فرماتے ہیں، اور وہ بطور دلیل یوں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام انبیاء و مرسلین کے سردار ہیں۔ تو اسی ضمن میں آپ نے سورہ والضحا کے تحت کچھ گفتگو فرمائی۔ امام اہل سنت تحریر فرماتے ہیں، وہی اترنے میں جو کچھ دنوں دیر لگی تو کافر بولے کہ محمد کے رب نے ان کو معاذ اللہ چھوڑ دیا اور ان کو دشمن بنا لیا۔ حق تبارک و تعالی نے جب کافروں کی یہ گفتگو سنی اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اس پر رنجیدہ ہوا تو فرمایا، والضحا واللیل اذا سجا، قسم ہے محبوب تیرے روئے روشن کی، اور قسم ہے تیری زلف کی، جا جب چمکتے رخساروں پر بکھر آئے. ما ودعک ربک وما قلا, نہ تجھے تیرے رب نے چھوڑا اور نہ دشمن بنایا. اور یہ اشقیا یعنی یہ دشمن بھی دل میں خوب سمجھتے ہیں کہ خدا کی تجھ پر کیسی مہربانیاں ہیں, اور یہ مہربانیاں دیکھ کر جلے جاتے ہیں اور حسد و اناد سے یہ طوفان جوڑتے ہیں اور اپنے جلے دل کے پھپولے پھوڑتے ہیں. مگر کہ ولل آخرت خیر اللہ من الولا, بے شک آخرت تیرے لیے دنیا سے بہتر ہے. وہاں جو نعمتیں تجھے ملیں گی نہ آنکھوں نے دیکھی نہ کانوں نے سنی نہ کسی بشر یا ملک کے خطرے میں آئی, یعنی دل میں اس کا خیال آیا. ان نعمتوں کا اجمال خلاصہ یہ ہے, وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى, قریب ہے تیرا رب اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا. اس دن دوست دشمن سب پر کھل جائے گا کہ تیرے برابر کوئی محبوب نہ تھا. خیر آج اگر یہ اندھے آخرت کا یقین نہیں رکھتے تو تجھ پر خدا کی نعمتیں رحمتیں آج کی تو نہیں بلکہ قدیم ہی سے بہت پہلے سے ہیں. کیا تیرے پہلے احوال انہوں نے نہ دیکھے اور ان سے انہیں یقین حاصل نہ ہوا کہ جو نظر عنایت تجھ پر ہے ایسی نہ کسی پر تھی اور نہ کسی پر ہو سکتی ہے. اب آپ غور کریں, امام اہل سنت نے ان آیات کو سورہ والضحا کی والضحا واللیل اذا سجا, ما ودعک ربک وما قلا, کتنے خوبصورت پیرائے میں اس کی تفسیر کو بیان کیا کہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل کے اندر بڑھ جاتی ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت رفعت اور آپ کی شان کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے. پھر اشعار میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس چیز کو یوں بیان کرتے ہیں, عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی, دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ منیم بھائی کیا کہتے ہیں اس موضوع کے حوالے سے؟ میں نے تمہیدن کچھ کلمات بھی کہے, پھر اعلیٰ حضرت کی یوں سمجھے کہ تفسیری قلم کا جو آپ کا ایک شاہکار تھا وہ بھی پیش کرنے کی کوشش کی. آپ کیا فرماتے ہیں ترجمہ اور تفسیر میں اعلیٰ حضرت کے عشق رسول کا جو رنگ ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں محسن بھائی, اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی آیت مبارکہ کا ترجمہ کرنا یا حدیث کا ترجمہ کرنا یہ بڑی جو ہے وہ پرخطر رہا ہے, کیونکہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس کے اندر اگر تھوڑا سا بندہ حد سے بڑھ گیا تو بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے, اگر حد سے تھوڑا سا نیچے آ گیا تو کہیں بے ادبی کا جو ہے نا وہ معاملہ نہ ہو جائے, شائبہ ہو جائے. تو اس سے بھی بندہ جو ہے نا بڑا ڈرتا ہے کہ یار ترجمہ کروں تو کیسے کروں. لیکن سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان نور اللہ مرکزہ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ نے جس انداز میں قرآن کریم قرآن حمید برہان رشید کا ترجمہ کروایا املا کروایا ہے, یہ ایک ایسا ترجمہ ہے کہ اس میں انہوں نے ہر چیز کو اپنے پیش نظر رکھا ہے. جہاں انہوں نے شان الوہیت کا خیال رکھا وہیں انہوں نے مقام مصطفیٰ کا بھی خیال رکھا کہ کسی کے اندر بھی کسی ایک یعنی فیصد بھی کسی قسم کا معاملہ نہ ہو. اب یعنی عشق رسول بھی اس کے اندر جھلکتا ہے, ادب رسول بھی اس میں جھلکتا ہے, محبت رسول بھی اس میں جھلکتی ہے. آپ دیکھیں کہ سب سے پہلی بات دیکھیں, قرآن کریم کے اندر سورہ اخلاص موجود ہے, اس کے اندر فرمایا گیا قل ہو اللہ احد, نہیں جب یہ کہا نا, اب اس کا ترجمہ تو ہم تو یوں بھی کر سکتے ہیں نا کہ محبوب آپ فرما دیجئے, محبوب آپ فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے, یہ ترجمہ بھی بنتا ہے. لیکن سیدی اعلی حضرت نے کیا ترجمہ کیا, تم فرماؤ کہ وہ اللہ ایک ہے.
اللہ اللہ,
یعنی یہاں پر تم کہا, آپ نہیں کہا. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں رب اپنے محبوب سے مخاطب ہے, شان الوہیت کا بھی خیال رکھا. کیونکہ ہم اگر ترجمہ کریں یا ہم اگر کوئی بات کریں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے, ہم وہاں پر آپ کہیں, ٹھیک ہے, تو وہاں پر ہمارا آپ کہنا بنتا ہے. لیکن کیونکہ یہاں پر رب کلام فرما رہا ہے اپنے محبوب سے, فرمایا محبوب تم فرما دو.
کیا بات,
تم فرما دو. آگے فرمانے کا لفظ ہے, پہلے تم کہا کہ تم فرماؤ, اب یہاں پر تم کا تذکرہ, کیونکہ اللہ تبارک و تعالی محبوب سے مخاطب ہے اس لیے وہاں تم کا ترجمہ لکھا. اور آگے جو فرماؤ, یہاں کہہ دیا جاتا, یوں کہا جاتا کہ تم کہہ دو, لیکن نہیں, کیونکہ فرمانے کا تعلق امت سے ہے, اس لیے وہاں پر فرمانے کا ترجمہ کیا. یہاں سے عشق رسول, یہاں پر دیکھیں شان الوہیت کو بھی مد نظر رکھا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام کو بھی مد نظر رکھا, اور اس خوبصورت انداز میں ترجمہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت بھی اس ترجمے میں جھلکتی ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت بھی یہاں سے ٹپکتی ہے. کہ اس انداز میں ترجمہ کر کے لوگوں کو بتایا, فرمایا تم فرماؤ کہ وہ اللہ ایک ہے,
وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا. ہاں پڑھے نا اس شعر میں,
وہی رب ہے جس نے تجھ کو متن کرم بنایا, وہی رب ہے جس نے تجھ کو متن کرم بنایا, ہمیں بھیک مانگنے کو
بات آپ نے کہی کہ مقام ربوبیت الوہیت اور مقام رسالت دونوں کو ساتھ ساتھ لے کر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ چلتے ہیں. یہاں جیسے آپ نے ایک مثال دی, قل ہو اللہ احد, اچھا جتنی بھی آیات اگر ہم قل والی دیکھتے تو وہاں پر اسی طرح کا ترجمہ ہمیں ملتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اللہ پاک کا جو ارشاد ہے اس انداز میں, حکم کے انداز میں لے رہے ہیں, تم کے انداز میں لے رہے ہیں, اور جہاں جو ہے وہ امت کے لیے ہے تو وہاں پر پھر وہ ادب رسول کا بھی انداز اور ساری چیزیں ہیں. مزید آپ کیا فرماتے ہیں, جیسے ترجمہ قرآن کرتے ہوئے بہت سارے لوگ ٹھوکر کھا گئے, بہت ساروں نے جو ہے غلطیاں کی, اگرچہ وہ یہ سمجھتے رہے کہ ہم نے ترجمہ قرآن کیا. ہم یہ علماء سے سنتے ہیں کہ ترجمہ قرآن ہو, ترجمہ حدیث ہو یا تفسیر ہو, اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کا حق ادا فرماتے ہیں, اور یوں سمجھیے کہ اس میں تفاسیر کا, شروحات کا, قدیم و جدید علوم کا اور علماء دین کے اقوال کا نچوڑ اور عطر بیان فرماتے ہیں. تو اس میں جو ہمارے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا انداز ہے, آپ کچھ اس میں ارشاد فرمائیے.
سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے, یہ جیسے میں نے ایک آیت کا تذکرہ کیا ہے, ایسی بیسیوں آیات مبارکہ ہیں اعلیٰ حضرت نے, کیونکہ پورے قرآن کا ترجمہ املا کروایا ہے. سیدی اعلیٰ حضرت نے کہیں پر بھی ترجمے کے اندر اس طرح کا جھول آپ نہیں دیکھیں,
چاہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو, چاہے وہ انبیاء کے لیے ہو یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے,
بھلے وہ آقا علیہ السلام کے لیے ہو یا دیگر انبیاء کرام ہو یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو انبیاء کرام سے تخاطب ہے اس کے اندر, کہیں پر بھی اس طرح کا کوئی معاملہ قرآن پاک ان کے ترجمے کے اندر نہیں ملتا, نہ ترجمے میں نہ دیگر تفاسیر وغیرہ جو ہیں ان کے اندر بھی اس طرح کی کوئی بات نہیں ملتی. آپ دیکھیں
مقام رسالت کی طرف بڑھتے ہیں, آپ کچھ آیت بیان فرمائیں گے. ہم ابھی چونکہ آپ نے مقام الوہیت کا ذکر کیا, تو عشق رسول کا تقاضا رب تعالیٰ سے محبت بھی ہے نا, اور ہمیں امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ کے یہاں نظر آتا ہے کہ آپ اللہ پاک کی محبت میں ڈوبے رہا کرتے تھے. آپ کی عبادات کو ہم دیکھتے ہیں, آپ صلی اللہ, آپ کی کتابوں کو جب ہم پڑھتے ہیں, تو رب تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے جو آپ کا انداز ہے وہ یقیناً وہ قابل تقلید ہے. تو یہ جو آپ نے ذکر کیا قرآنی آیات میں, وہ مکرو و مکر اللہ, اس کا کتنا خوبصورت ترجمہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ وہ جو ہے اپنا سا مکر کرتے تھے اور اللہ پاک اپنی خفیہ تدبیر فرماتا تھا. رب تعالیٰ کے لیے وہ لفظ جس میں ایک معنی کی خرابی تھی وہ بھی نہیں لے کر آئے. جیسے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ سے سوال ہوا کہ کیا رب تعالیٰ کے لیے لفظ میاں استعمال کر سکتے ہیں, اللہ میاں, تو اعلیٰ حضرت نے منع فرمایا کہ میاں کا لفظ استعمال، اگرچہ میاں کے اچھے معنی بھی موجود ہیں مگر کچھ ایسے معنی بھی ہیں کہ جو لوگوں میں اچھے نہیں ہیں، تو فرمایا کہ اللہ کے لیے میاں کا لفظ استعمال نہیں، کیونکہ اللہ کی ذات، کیونکہ لفظ اللہ آپ تو ماشاءاللہ درس نامی کیے ہوئے، آپ نے بھی کیا ہوا، اس میں جلالت کی تعریف کیا کی جاتی ہے؟ اسم لذات الواجب الوجودی المستجمعی لجمعی صفات الکمال، جو تمام صفات کمال کا جامع ہو اس ذات کو اللہ کہا جاتا ہے، تو اس کے لیے عیب و نقص والا کوئی لفظ استعمال ہی نہیں کیا جا سکتا،
کہیں پر تھوڑی سی کجی بھی آ جائے حضرت نے اس کو بھی جو ہے نا وہ دور رکھا۔
واہ واہ،
اب یہاں پر جیسے آپ نے میاں والی مثال دی، ایسی اور بھی کئی مثالیں ہیں کہ حالانکہ ان کے اچھے معنی بھی موجود تھے، لیکن اگر کوئی ایک ایسا لفظ ہے جس کے چار معنی اچھے ہیں، ایک معنی میں تھوڑا سا جو ہے نا وہ خرابی آ جاتی ہے، اس میں کچھ کجی ہے، اس کے اندر کوئی جھول وغیرہ ہے، اعلیٰ حضرت نے اس لفظ کو بھی استعمال کرنے سے منع کر دیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بندہ اس سے یہ معنی مراد لے لے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان الوہیت کو بھی پیش نظر رکھا گیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام مرتبہ کو بھی پیش نظر رکھا گیا، اور اس طرح یہ مکر والی جو آیت ہے، اس کے اندر جب مکر کی نسبت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، اس کا جو معنی بیان کیا گیا، کہا کہ وہ خفیہ تدبیر فرماتا ہے اور مکر کرنے والے وہ لوگ
کافر ہیں،
کافر ہیں۔ اب یہاں پر یہ بڑا نازک مرحلہ تھا، یہاں پر لفظی ترجمے اور بھی کئی سارے مل سکتے تھے، لیکن یہاں پر ترجمہ وہ کیا جس میں شان الوہیت کو بھی پیش نظر رکھا، مقام رسول کو بھی پیش نظر رکھا، اور سامنے جو لوگ تھے، جو بدبخت قسم کے لوگ تھے، ان لوگوں کی بدبختیوں کو بھی سامنے رکھا اور اسی حساب سے ترجمہ فرمایا۔
اے ایمان تو کیوں پریشان ہے، بری کو ظلیمان ہے، ہر قدم پر تیرا یہ نگہبان ہے، ہر قدم پر تیرا یہ نگہبان ہے، یا خدا یہ امانت سلامت رہے، مسلک اعلی حضرت سلامت رہے، مسلک اعلی حضرت سلامت رہے۔
کچھ مثالیں آپ دے رہے تھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے حوالے سے جو آیات کی،
قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا گیا وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور فرمایا اے محبوب اپنے خاصوں اور عام مسلمان مردوں اور عورتوں کے گناہوں کی معافی مانگو۔ یعنی یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی امت کے حوالے سے خود اپنے محبوب کو حکم دیا۔ یہاں پر بھی دیکھیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو بیان کیا گیا، دیگر انبیاء اور ان کی امتوں کا معاملہ جدا تھا، وہاں کچھ اور معاملات، وہاں کچھ اور الفاظ تھے، لیکن یہاں پر خود محبوب کو حکم دیا، فرمایا محبوب اپنے گناہگار، جو ہماری امت کے اندر گناہگار مرد اور عورتیں ہیں، ان کی جو ہے وہ معافی مانگو، یعنی ان کے حوالے سے تم دعا مانگنا چاہو، ان کے حوالے سے مغفرت مانگنا چاہو تو تمہیں دی جائے گی، یعنی یہ حکم دیا گیا۔ یعنی یہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے مقام کو بھی پیش نظر رکھا گیا کہ یہ وہ امت ہے، بھلے جتنے گناہ کرتی ہے، جو بھی معاملات ہیں، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اس امت سے جو پیار ہے نا، وہ بڑا دیدنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر بار بار اپنی امت کے لیے دعائیں کرنا، اور پھر رب کا بھی اپنے محبوب سے یہ فرمانا، یہاں سے بھی جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی امت کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ اس طرح اور بھی کئی آیات مبارکہ ہیں جس ترجمے کے اندر جو ہے سیدی اعلی حضرت نے بڑا جو ہے اس کو شان الوہیت کو بھی اور مقام رسول کو بھی واضح رکھا۔ ایک اور بھی یہاں میں بات ذکر کرنا چاہوں گا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جب بھی تذکرہ کیا جاتا سیدی اعلی حضرت کے سامنے، تو آپ کا انداز ہی نرالا ہوتا تھا۔ آپ دیکھیں کہ سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت سے ایک فتویٰ لیا گیا تھا، اور وہ فتویٰ ایسا ہے کہ آپ دیکھیں کہ پوری جتنی بھی صدیاں گزری ہیں نا، ان میں کوئی مفتی ایسا نہیں ملتا جس نے اس انداز میں فتویٰ لکھا ہو جو سیدی اعلی حضرت نے جواب دیا ہے۔ حالانکہ عشق رسول کے حوالے سے یہ بھی آتا ہے نا کہ محبت جو ہے وہ اپنے کرینے اور اپنے ضابطے خود ہی سکھا دیتی ہے۔ جب دل میں محبت آ جائے نا، دل میں عشق رسول آ جائے، آقا علیہ السلام کی محبت آ جائے، پھر ادب بندہ خود ہی سیکھتا چلا جاتا ہے، کہاں میں نے کیا بولنا ہے، کہاں کیا نہیں بولنا، کہاں کس حد تک جانا ہے اور کہاں کس حد تک رہنا ہے۔ یہ سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت، میں یہاں پر ایک آپ کو فتویٰ پڑھ کر سناتا ہوں کہ بندے کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت سے ایک سوال پوچھا گیا کہ ایک شخص نے تاجدار کائنات فخر موجودہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے یتیم، غریب اور بیچارے کے الفاظ استعمال کیے، نعوذ باللہ من ذلک، یہ الفاظ اس نے استعمال کیے، تو اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیں ایسا کہنا کیسا۔ اب آپ نے جو جواب دیا نا محسن بھائی، اس جواب سے ایک ایک لفظ سے عشق رسول چھلکتا ہے، اور ایسا ہے کہ پورا عشق رسول کا ایک سمندر موجود ہے، کاٹھے مارتا سمندر ہے کہ اعلیٰ حضرت کا ایک ایک لفظ بڑا کمال کا ہے۔ اب اعلیٰ حضرت کے جواب دیکھیے گا، اس میں کئی نکات بھی ہیں۔ جب آپ سے پوچھا گیا کہ ایسا کہنا کیسا، اب جواب دو لفظ بھی ہو سکتا تھا محسن بھائی، مفتی سے
جائز ہے؟
ابھی جائز ہے ناجائز ہے، بے ادبی ہے کہ نہیں ہے، کیا معاملہ ہے بتاؤ، بات ختم ہو گئی، منع ہے یا نہیں ہے، یہ مفتی کا کام تھا. لیکن سیدی اعلیٰ حضرت کے سامنے چونکہ حضور کا تذکرہ تھا اور آپ جو ہے وہ پاسبان عشق رسول تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والے تھے، آپ سے حکم پوچھا جا رہا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت نے یہ جواب نہیں دیا کہ جائز ہے ناجائز ہے کیا ہے کیا نہیں ہے، آپ نے پوری تمہید باندھی، جواب کا انداز ہی کچھ اور ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ محبت اپنے اظہار کے کرینے خود سکھا دیتی ہے. اعلیٰ حضرت کے سامنے چونکہ آقا علیہ السلام کے لیے الفاظ استعمال ہوئے تھے اور اعلیٰ حضرت چونکہ سراپا عشق رسول تھے، وہ کہاں برداشت کرتے، لہٰذا ان الفاظ کے کفارے کے طور پر پہلے آقا علیہ السلام کے لیے اعلیٰ قسم کے بہترین القاب ذکر فرمایا، پھر جواب دیا. اب آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں اس سوال کے جواب میں، حضور اقدس قاسم النعم مالک الارض و رکاب الامم معطی منعم قسم قیم ولی والی علی عالی کاشف القرب رافع الرتب معین کافی حفیظ وافی شفیع شافی عفو عافی غفور جمیل عزیز جلیل وہاب کریم غنی عظیم خلیفہ مطلق حضرت رب مالک الناس و دیان العرب ولی الفضل جلی الافضال رفیع المثل ممتنع الامثال صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم و صحبہ و شرف اعظم کے شان ارفا و اعلیٰ میں الفاظ مذکورہ کا اطلاق ناجائز و حرام ہے.
اللہ،
یہ آپ نے جواب دیا. یہاں پر ایک نقطہ یہ بھی ہے جو قابل غور ہے، اعلیٰ حضرت نے جواب میں ان الفاظ کا بالکل ذکر ہی نہیں کیا. جواب میں آپ نے ان الفاظ کا بالکل ذکر ہی نہیں کیا
سوال میں تھے،
جو سوال میں تھے، بلکہ ضمیر لوٹا کے ارشاد فرمایا اور یہاں پر اپنے قلم کو ان الفاظ سے جو ہے نا آلودہ نہیں ہونے دیا کہ بھائی میرا قلم اس کے جو نوک ہے اس سے وہ الفاظ بھی نہ نکلنے پائے. ایک بات یہ بھی ہے کہ ناجائز و حرام کہہ کر بھی جواب دیا جا سکتا تھا، مگر یہ کلمہ رضا ہے جو عشق رسول سے سرشار ہے. عشق رسول کے پھول جن دلوں میں کھل اٹھتے ہیں ان کے لبوں پر صدا بہار حرفوں کا نگار جاگ اٹھتا ہے، اور یہ سیدی اعلیٰ حضرت نے کر کے دکھایا ہے. اور یہاں پر ایک اور بات بھی ذکر کرنا چاہوں گا، محسن بھی دیکھیں کہ ہم سیدی اعلیٰ حضرت کے اتنا تذکرہ کیوں کرتے ہیں، آخر وجہ کیا ہے کہ ہم ہر وقت رضا 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 کرتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ انہوں نے ہمیں عشق رسول صرف دکھایا نہیں، پلایا آیا اور سارا کچھ کر کے دکھایا، عمل کر کے دکھایا کہ لوگوں عشق رسول کہتے کس کو ہیں. پھر وہیں سے جو ہے وہ سیدی امیر اہل سنت کو فیضان ملا، اور امیر اہل سنت کے وسیلے سے، امیر اہل سنت کی وجہ سے ہمیں یہ سب کچھ ملا ہے. امیر اہل سنت ایک مرتبہ مدنی مذاکرے کے اندر جو ہے آپ ایک مسواک کے حوالے سے کوئی روایت پڑھ کے سنا رہے تھے، وہ ایک روایت ہے نا جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک صحابی تھے، وہ آپ کے ساتھ کہیں جا رہے تھے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک درخت سے نا دو مسواکیں بنائی تھیں، ان میں سے ایک سیدھی تھی اور ان میں سے ایک جو تھی وہ سیدھی نہیں تھی. اب اس کتاب میں لکھا ہوا تھا اس رسالے کے اندر کہ بھی ایک مسواک جو ہے نا وہ سیدھی تھی اور ایک ٹیڑھی تھی، ٹیڑھی آقا علیہ السلام نے رکھ لی اور سیدھی جو ہے وہ اپنے صحابی کو عطا فرما دی. اب چونکہ وہ ترجمہ ٹیڑھی کا بنتا تھا حدیث میں، ٹھیک ہے، اس میں لغت کے اندر مل جاتا ہے ترجمہ، لیکن آپ ادب دیکھیں کہ سیدی امیر اہل سنت نے کیا ارشاد فرمایا کہ یہاں پر ٹیڑھی کی نسبت آقا علیہ السلام کی طرف کرنا دل نہیں مانتا. اللہ اکبر، آپ نے کیا فرمایا؟ اوپر ارشاد فرمایا، فرمایا ایک جو سیدھی تھی وہ آپ نے صحابی کو دی اور جو بارگاہ مصطفیٰ کی طرف جھکی ہوئی تھی وہ خود رکھ لی. اللہ اکبر، جو آقا علیہ السلام کی طرف جھکی ہوئی وہ خود رکھ لی. یہ ہے ادب مصطفیٰ،
کیا بات،
یہ ہے رسول اس طرح کر کے دکھایا ہے، اور یہ فیضان سیدی اعلیٰ حضرت سے.
سبحان اللہ، تازہ ہو گیا آپ امیر سنت کے الفاظ سن کر. سبحان اللہ، واقعی اعلیٰ حضرت کا فیضان،
ترجمہ رسالے کے اندر تبدیل کر دیا اور اس میں یہی لکھا ہے جھکی ہوئی مسواک، جو آقا علیہ السلام کی طرف جھکی ہوئی تھی، یہ ادب ہے جو عاشق ہوتے ہیں.
حقیقت بھی یہی ہے، جو حضور کی طرف جھکے گا وہی کامیاب.
اللہ اکبر،
حضور کی طرف جھکے گا وہ کامیاب ہے، جو حضور سے دور ہو جائے گا وہ ناکام ہوگا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، بلکہ جو مصطفیٰ کا ہو گیا اس کے لیے امان.
ذرا تو گیا
اچھا بعض اوقات ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی، یار یہ کیوں، جب ایک چیز کا ترجمہ یہ ہو سکتا ہے تو یہ کیوں نہیں کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں پھر عشق جواب دے گا، ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے تو یہی کیوں نہیں کیا گیا؟ بھائی ایک چیز کے اگر دو ترجمے ہو سکتے ہیں اور ایک ترجمے میں ادب رسالہ زیادہ ہے، ادب شان الہی زیادہ ہے، ادب صحابہ زیادہ ہے، تو وہی الفاظ کیے جائیں گے نا. جیسا کہ جب ہم وہ واقعہ بیان کرتے احد پہاڑ والا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام احد پر تشریف لے گئے تو وہاں زلزلے کے الفاظ ہیں، تو احد پر زلزلہ آ گیا. مگر عاشقان رسول جب ترجمہ کرتے تو کیا کہتے ہیں کہ احد آمد مصطفیٰ کی وجہ سے جھومنے لگ گیا. تو اگرچہ یہ یوں کہنے سے معنی تو پورا ہو گیا، بات یہ ہے کہ جب بندہ اس طرح گفتگو کرتا ہے تو گفتگو میں جب عشق رسول کے پھول جھڑتے ہیں تو بندے کی طبیعت کا، دل کے اندر کا پتہ چلتا ہے کہ اس کی طبیعت کیا ہے، وہ چاہتا کیا ہے. امام علیہ السلام رحمۃ اللہ علیہ کی پوری زندگی اسی سے تعبیر ہے کہ انہوں نے ساری زندگی نبی پاک علیہ السلام کے عشق میں گزاری. چاہے جب آپ نے قلم اٹھایا، قلم وہ چاہے نثر کی صورت میں اٹھایا ہو، چاہے وہ نظم کی صورت میں اٹھایا ہو، چاہے آپ کے لبہائے مبارکہ کو جنبش ہوئی اور آپ نے اپنی زبان مبارک سے کچھ ارشاد فرمایا ہو، قرآن کا ترجمہ کیا ہو، تفسیر کی ہو، حدیث پاک کا ترجمہ کیا ہو، حدیث کی شرح بیان کی ہو، کوئی شرعی مسئلہ بیان کیا. جیسا کہ ابھی ایک سوال کا جواب، یہ فقہی مسئلہ تھا، مگر اعلیٰ حضرت نے پہلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بیسی و صفاتی نام بیان کیے، حضور کی شان کو بیان کیا، اس کے بعد مسئلہ بھی بیان کر دیا. تو یہ ہے عشق رسول کا انداز اور یہی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کی زندگی کا مقصد تھا. جو ہمیں سمجھنا ہے کہ دنیا میں ہم جو پیدا کیے گئے ہیں اس لیے کیے گئے ہیں کہ اللہ پاک کی عبادت کریں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کریں، اور اللہ کی پہچان ہمیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کروائی. تو جتنا جو حضور کے قریب ہوگا وہ انشاءاللہ عزوجل اللہ پاک کا قرب پائے گا اور پھر دنیا اور آخرت میں انشاءاللہ عزوجل کامیاب ہو جائے گا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کی زندگی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ اسی طرح گزری ہے. اور ایک جان کیا ہے، آپ کے شہزادے فرماتے ہیں اگر ہو کروڑوں تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں. تو یہ صرف کہنے کے لیے نہیں تھا بلکہ جیسے منیم بھائی فرما رہے ہیں یہ سب نظر آ رہا ہے، جو ہم دیکھ رہے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں. اللہ توفیق دے، فتح و رضویہ شریف پڑھیں، ایمان تازہ ہو جائے گا آپ کا کہ اعلیٰ حضرت کا عشق کا لیول کیسا ہے. کیا فرماتے ہیں آپ منیم بھائی؟
دوسری بات یہ ہے کہ ترجمے میں جب عشق کے عنصر کو نمایاں رکھا جائے نا تو اس وہ ترجمہ جو ہے نا وہ دل پہ جا کے لگتا ہے. آپ لفظی ترجمہ کر کے گزر جائیں، لفظی ترجمہ تو جو درس نظامی سے تعلق رکھنے والے ان کو بھی تھوڑا عجیب سا لگ رہا ہوتا ہے کہ یار مفہوم بن رہا ہے کہ نہیں بن رہا،
بولتے ہوئے بھی لگتا ہے کہ زبان پہ چڑھ رہا ہوتا ہے،
عجیب سا لگ رہا ہوتا ہے. لیکن جب اس کا مفہومی ترجمہ اور بالخصوص عشق میں ڈوب کر اگر ترجمہ کیا جائے نا تو سامنے والے کے دل پر لگتا ہے. آپ اس کی ایک مثال دوں گا، جب حضرت سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے قبیلے سے مکہ لینے کے لیے آئی تھی نا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو آ کر جب انہوں نے دیکھا دور سے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کھنچتی چلی گئی، آقا علیہ السلام کے قریب گئی، نور کی شعاؤں کا ظہور آقا علیہ السلام کے سینے سے آسمانوں تک جا رہا تھا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حسین چہرہ ایسا تھا کہ حضرت حلیمہ تکتی رہ گئی، اللہ اکبر. اس کے بعد جب حضور کو اٹھایا لے کے باہر آئیں، اب اس کے بعد جب آقا علیہ السلام کے سارے معاملات ہو گئے، حضرت عبد المطلب سے وغیرہ سے بات ہو گئی، اس کے بعد جب باہر آتی ہیں، آقا علیہ السلام کو لیا کعبہ کے پاس سے گزرتی ہیں، کعبہ کے اندر انہوں نے سوچا کہ جاؤں اور آقا علیہ السلام کو حجر اسود کی زیارت کرواؤں، حضرت اسود کو آقا علیہ السلام حضرت اسود کے پاس جائیں. اب حضرت حلیمہ فرماتی ہیں میں حضور کو لے کر جب اندر گئی نا، جس بت کے سامنے جاتی نا وہ پتھر تھر تھرا کے گر پڑتا، تعظیم کی وجہ سے سارے پتھر آقا علیہ السلام کے آگے گر پڑے، جھک گئے. فرماتی ہیں جب میں حضرت اسود کے پاس گئی نا، حضرت اسود نیچے تھا، میں نے حضور کو تھوڑا اوپر اٹھا رکھا تھا، اب آقا علیہ السلام کو جھکاؤں حضرت اسود کے سامنے، یعنی یہ بات تھوڑی عجیب تھی کہ آقا علیہ السلام جھکے حضرت اسود کے سامنے، لیکن یہ جو معاملہ تھا، حضرت حلیمہ کہتی ہیں میں ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ حضور کو جھکاؤں، ابھی یہ میں سوچ رہی تھی کہ وہ پتھر خود بخود اپنی جگہ سے اٹھا. فرماتی ہے میں نے حضرت اسود کو دیکھا، اپنے مکان سے کھڑا ہو گیا، اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا، یہاں تک کہ اب دیکھیں اس کا ترجمہ تو یہ بنتا ہے یہاں تک کہ وہ پتھر جو آقا علیہ السلام کے ساتھ مل گیا، ٹھیک ہے. لیکن اس کے اندر اگر ترجمہ کیا جائے تو یوں کیا جاتا ہے کہ وہ حضرت اسود کبھی آقا کے رخسار کو بوسے دیتا، کبھی آقا علیہ السلام کے ساتھ مل جاتا، یعنی حضرت اسود کی خوش نصیبی ہے کہ اس نے آقا علیہ السلام کے بوسے لیے، یہ حضرت اسود کی خوش نصیبی ہے کہ اس پر انبیاء کے قدم پڑے. یہ انداز ہے کہ ترجمہ اس انداز میں کیا جائے کہ دل کو لگے. تو یہ ایک روایت میں آقا علیہ السلام کی شان بھی ہے اور ساتھ میں محبت والا ترجمہ بھی.
پیاری صورت ہستا چہرہ منہ سے جڑ کرتے بھول ساری صورت ہستا چہرا منہ سے چڑھتے
جل کے ناظرین عشق رسول پر بات ہو رہی ہے, اعلیٰ حضرت کے ترجمہ اور اعلیٰ حضرت کے انداز پر ہم گفتگو کر رہے ہیں. ناظرین کی کچھ کالز کو شامل پروگرام کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ناظرین ہمیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں. جی
سوال یہ کرنا ہے, امام احمد رضا خان صاحب کی علم حدیث پر بھی کوئی مہارت تھی؟ جزاک اللہ خیر.
مہارت کیا تھی آپ کو؟ تو محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جنہوں نے 40 سال تک درس حدیث دیا اور بخاری شریف وغیرہ پڑھائی, انہوں نے تو آپ کو امیر المومنین فی الحدیث کا لقب دیا. اور امیر المومنین فی الحدیث کہتے اس شخصیت کو ہے جو اپنے زمانے میں علم حدیث میں سب سے زیادہ ماہر ہو. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کی علم حدیث کی مہارت کا اگر فقط اندازہ لگانا آپ نے تو اعلیٰ حضرت کے فتاوی کو ہمیں دیکھنا چاہیے, اور پھر اشعار رضا میں جو حدیث کو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اشارے کرتے ہیں اور واقعات اور معجزات کو جو اپنے اشعار میں نظم کرتے ہیں اس کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے. یقیناً اعلیٰ حضرت کو علم حدیث میں بڑے کمال حاصل تھا. یہ جو رسالہ تجلی الیقین بانا نبینا سید المرسلین میں نے ابھی شروع میں عرض کیا نبی پاک کے افضل ہونے کے حوالے سے, سب سے افضل ہونے کے حوالے سے, اس میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے 100 سے زیادہ حدیثیں بطور دلیل ذکر فرمائی ہیں. یہ بڑا خوبصورت آپ کا انداز ہے, آپ کا علم ہے. اللہ میں اعلیٰ حضرت کے علم حدیث کا صدقہ عطا.
اعلیٰ حضرت کے علم حدیث کے حوالے سے ایک بات کرتا چلوں کہ اعلیٰ حضرت کا صرف خطبہ ہی کافی ہے علم حدیث کا.
آئے آئے
اس علم حدیث کے اس خطبے کے اندر آپ نے 80 اصطلاحات کا استعمال فرمایا ہے.
اصول حدیث کی
اصول حدیث اصطلاحات کا وہ بندہ پڑھے نا تو ایسے بندے کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ یا اتنا لمبا خطبہ اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بھی ہے, ثنا بھی ہے, آقا علیہ السلام کی تعریف و توصیف بھی ہے, صحابہ کی مدح بھی ہے, اور اس میں ان اصطلاحات کا استعمال بھی ہو رہا ہے. یہ علم حدیث پر مہارت نہیں تو اور کیا تھا.
ہاں علم حدیث کی مہارت بھی اپنی جگہ, عربی پر آپ کی 10 طرس بھی اپنی جگہ, اور کمال ہے اللہ پاک اعلیٰ حضرت کی علم کا صدقہ ہمیں عطا فرمائے. اگلی کال.
سنا ہے کہ احمد رضا صاحب نے عشق رسول میں ڈوب کر قرآن کا ترجمہ کیا ہے, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ترجمہ قرآن اور عشق رسول کا کیا تعلق ہے؟ جواب ارشاد فرما دیں.
جو تعلق ہم شروع سے بیان کر رہے ہیں وہی تعلق ہے. عشق رسول میں ڈوب کر مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندے کے خیالات و تصورات وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے گرد جو ہے وہ گھوم رہے ہوں, اور بندہ جو ہے نبی پاک کی تعظیم ادب اور حضور علیہ السلام کی شان کو مد نظر رکھتے ہوئے جب قرآن کا حدیث کا ترجمہ کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں عشق رسول میں ڈوب کر محو ہو کر گم ہو کر بندہ جو ہے وہ کام کر رہا ہے. مثال کے طور پر کسی چیز میں ہمارا تصور بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو اسی کا خیال ہمارے پیش نظر ہوتا ہے. ہم گاڑی چلا رہے ہوں تو وہی خیال ہوتا ہے, ہم جب بیٹھے ہوں تو وہی خیال ہوتا ہے, کوئی کام کر رہے ہیں تب بھی وہ خیال ہوتا ہے, تو گویا کہ ہم اس تصور میں ڈوب گئے. تو جب بندہ سراپا عشق رسول ہو جاتا ہے وہ عشق رسول میں ڈوب جاتا, اب وہ چاہے ترجمہ کرے, تفسیر کرے, چاہے وہ بیان کرے, چاہے وہ قلم کسی طرح بھی اٹھائے, تو اس کی جو ہے تمام چیزوں میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتا ہے. وہ کہتے ہیں عشق رسول میں ڈوب کر ترجمہ کرنا. اور منیم بھائی نے کچھ مثالیں بیان کی, کچھ میں نے بھی عرض کیا کہ جب ترجمہ کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ الفاظ کا انتخاب فرماتے تو یہ دیکھتے کہ ذات کس کی ہے, کس کے لیے الفاظ لائے جا رہے ہیں, تو ان کا ترجمہ اردو میں جو سب سے بہتر لفظ ہو سکتا ہے وہ لایا جائے تاکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان, اللہ پاک کی شان کو لوگوں کے سامنے ان الفاظ کے ذریعے ظاہر کیا جا سکے. یہ معنی ہے عشق رسول میں ڈوب کر ترجمہ کرنے کے. ایک اور کون.
حسن بھائی, ترجمہ تفسیر کون سا قرآن پاک پڑھنا چاہیے جسے پڑھ کر ہمارے اندر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو جائے اور اولیاء کرام کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے؟
جی منیم بھائی کیا کریں, ترجمہ و تفسیر پڑھیں, کون سی پڑھیں؟
سیرات الجنان کو ہی لے لیں, اس میں ترجمہ بھی ہے تفسیر بھی ہے اور کئی دیگر معتبر مستند جو تفاسیر ہیں ان سے بھی مواد لے کر اس میں شامل کیا گیا ہے. تو بہترین تفسیر اعلیٰ حضرت کا ترجمہ بھی ہے اور سہل ترجمہ بھی اس کے اندر رکھا گیا ہے, اور اس کے علاوہ تفاسیر کے اندر بہترین قسم کے نکات اور عوام کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے اس کے اندر نکات وغیرہ بھی شامل کیے گئے ہیں.
اور اگر مختصر پڑھنا چاہے تو افہام القرآن لے لیں, وہ انشاءاللہ فائدہ مند ہوگا کہ بھائی مختصر ہے. اگر تفسیر تفصیل سے پڑھنا چاہ رہے ہیں تو 10 جلدوں پہ صراط الجنان ہے, وہ پڑھ لیں. اوکے, اگلی کال.
میرا سوال یہ ہے, کیا امام اہل سنت کے کچھ اشعار ایسے بھی ہیں جن میں قرآن آیت کی طرف اشارہ اس سے دلیل لی گئی ہو؟
کچھ کیا, بہت سارے اشعار ایسے ہیں کہ جن میں قرآن آیات سے دلیل لی گئی, قرآن آیات کی طرف اشارہ ہے. ایک نہیں کئی آیات کی طرف اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے اشعار میں ذکر فرماتے. ہدایت کے بخشش ہم اٹھا کر دیکھیں تو کئی اشعار ہمیں ملیں گے جن میں جیسے وہ انا اعطینا کل کوثر ساری کثرت پاتے یہ ہیں, پھر حدیث پاک کی طرف آ جاتے ہیں, رب ہے معطی یہ ہے قاسم رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں. بہت سارے اس طرح کے اشعار ہیں کہ جو آپ کیا کہیں, اعلیٰ حضرت کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا نا کہ کتنے اشعار اور کتنے جو ہے وہ فیضان امام اہل سنت ایک کتاب, اس میں پورا ایک مضمون ہے جس میں اس طرح کے جو ہے اشعار کو ذکر کیا گیا ہے جن میں حدیث یا قرآن پاک کی آیات کو کوٹ کیا گیا ہے. منیم بھائی, ہماری گفتگو جلیل ترجمہ و تفسیر پر کچھ مزید آیات کے حوالے سے آپ ارشاد فرمائیں.
جی مسلم بھائی, میں آیات کی طرف آنے سے پہلے قلم رضا کی جولانیوں کے حوالے سے چند باتیں پیش کروں گا. ایک اقتباس ایسا ہے کہ اس سے عشق رسول چھلکتا ہے, بندہ جب وہ سنتا ہے نا دل میں آ کر اسلام کی محبت مزید بڑھ جاتی ہے. آپ دیکھیں کہ سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت نے اپنی کتب و فتاوا میں جہاں تحقیقات و دلائل کے دریا بہائے, آیات و حدیث کے موتی پروئے, روایات و اقوال اکابر کے گلدستے تیار کیے ہیں, وہیں آپ کی تحریریں زبان و بیان کی ادبی پہلوؤں سے بھی مکمل سیراب ہوتی ہے. تشنگی کا کوئی پہلو ان میں نہیں ہوتا تھا. آپ کا بیان کردہ ہر مضمون جہاں تحقیق و دلائل کا مینار ہوتا, وہیں اردو ادب کا حسین شاہکار بھی ہوا کرتا تھا. اردو روز مرہ کا برجستہ استعمال, سادگی و سلاست, حقیقی منظر نگاری, چھوٹے چھوٹے جملے, چست تراکیب, خوشنما سجا, دلکش تشبیہات, برمحل کہاوتیں اور انوکھے استعارے, یہ وہ خوبیاں ہیں جو امام علم و عرفا شاہ سوار ہر میدان امام احمد رضا خان کی تحریروں کا خاصا ہوا کرتی تھی. اچھا, زبان و بیان پر ایسی مہارت سے یوں لگتا ہے کہ جیسے الفاظ و کلمات ہاتھ باندھے سامنے کھڑے ہوتے, جس کو اشارہ کرتے وہ تحریر میں گلاب بن کے خوشبو بکھیرنے لگتا. اللہ اکبر, گلاب بن کر خوشبو بکھیرنے لگتا. اس کی چند مثالیں پیش کرتا ہوں. ان میں سے ایک مثال آپ لے لیں کہ اللہ کے آخری نبی جس دن ہجرت فرما کر مدینہ پاک تشریف لائے نا, اب آقا کا ہجرت فرما کر مکہ سے مدینہ آنا, اس کو بڑے بڑے لوگوں نے بیان کیا ہے. احادیث میں بڑا خوبصورت اس کا پس منظر ہے, جب آقا مکہ سے مدینہ آئے تھے وہ خوبصورت پروٹوکول, وہ استقبال, وہ انداز صحابہ کا, وہ محبتیں, وہ چاہتے ہیں, وہ رفاتیں, کون اس کو بھول سکتا ہے. لیکن اعلی حضرت کو جب پڑھتے ہیں تو انداز ہی نرالا ہے. آپ کا اقتباس سنیں, جب اعلی حضرت کا قلم اٹھتا ہے نا تو اس کی منظر کشی کرتے ہوئے کلام رضا کچھ یوں نور بکھیرتا ہے. آپ فرماتے ہیں, مدینہ طیبہ میں حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی دھوم ہے, زمین و آسمان میں خیر مقدم کی صدائیں گونج رہی ہیں, خوشی و شادمانی ہے کہ در و دیوار سے ٹپکی پڑتی ہے, مدینے کے ایک ایک بچے کا دمکتا چہرہ انار دانا ہو رہا ہے, باچھیں کھلی جاتی ہیں, دل ہیں کہ سینوں میں نہیں سماتے, سینوں پر جام تنگ, جاموں میں کبائے گل کا رنگ, نور ہے کہ چما چم برس رہا ہے, فرش سے عرش تک نور کا بکا بنا ہے, پردہ نشین کواری شوق دیدار محبوب کردگار میں گاتی ہوئی باہر آتی ہیں, طلع البدر علینا من سنیات الوداع, وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع, بنی نجار کی لڑکیاں کوچے کوچے محو نغمہ سرائی ہیں, نحنو جوار من بنی نجاری یا ابدا محمد من جار. مدینہ کی مسرت و خوشی کی منظر کشی کی جانے والی اس عبارت پر محسن بھی غور کیجئے, جملے جملے سے خوشی ٹپک رہی ہے, فکرا فکرا خوشی سے کھل رہا ہے, لفظ لفظ مسکرا رہا ہے. آقا علیہ السلام کی مدینہ پاک میں تشریف آوری کا تذکرہ ہے اور اعلیٰ حضرت کا قلم ہے. کلام کیا ہے؟ بارش نور کی پھوار ہے. جملے کیا ہیں؟ مسرتوں کی لہریں ہیں. فکریں کیا ہیں؟ شادمانیوں کے نغمے ہیں. عجب خوبصورت اور پر کیف تحریر ہے جسے پڑھ کر رواں رواں خوشی سے جھوم رہا ہے. منظر کا خوبصورت تاثر جو تحریر کے حرف حرف سے آیا ہے, یہ اردو ادب پر آپ کی کمال مہارت کی
کیا بات ہے.
آپ دیکھیں کہ بندہ جب اس اقتباس کو پڑھتا ہے نا, آقا علیہ السلام کی محبت دل میں مزید بڑھتی چلی جاتی ہے. یار کیسا خوبصورت نقشہ کھینچا ہے کہ آقا مدینے میں کیسے انٹر ہو رہے ہیں, کیسے داخل ہو رہے ہیں, کس طرح بچیاں, بڑے بوڑھے, جوان سارے آقا علیہ السلام کی آمد پر کیسے خوش ہو رہے ہیں. یہاں تو خود لفظ بھی خوش ہو رہے ہیں, سننے والے کے دل میں اور اس کے چہروں پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے. کہا کہ بچے بچے کا دمکتا چہرہ انار دانا ہو رہا ہے.
अनारदाना कितना खूबसूरत
लगता है, अल्लाह अल्लाह चली जाती है। तो ये अंदाज था सैयद आला हजरत इमाम अहले सुन्नत का।
क्या आला हजरत और आपका इश्क क्या बात है, सुभान अल्लाह। आप कुछ आयत मुबारक के बारे में,
आयत मिलाद देखें कुरान पाक के अंदर मौजूद है, वही अखदल्लाहु मीसाक़न नबियीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा थुम्मा जाअकुम रसूल। अब ये जो आयत मुबारक है इसका तर्जमा आपने क्या किया है, फरमाया आप फरमाते हैं और याद कर ए महबूब।
अब
देखिए पहले पहले लव से ही मोहब्बत देखें कि अल्लाह तबारक व तआला की उलूहियत को पेश नजर रखा, ये नहीं कहा कि याद करो ए महबूब, कहा और याद कर ए महबूब। यहाँ पर शान उलूहियत को भी पेश नजर रखा और आगे क्या कहा कि जब खुदा ने अहद लिया पैगंबरों से कि जो मैं तुमको किताब दूं हिकमत दूं फिर तुम्हारे पास आए रसूल तस्दीक फरमाता उसकी जो तुम्हारे साथ है, उसकी जो तुम्हारे साथ है तो तुम जरूर ही उस पर ईमान लाना और बहुत जरूर उसकी मदद करना। फिर फरमाया क्या तुमने इकरार किया, इस पर मेरा भारी जिम्मा लिया, सब अंबिया ने अर्ज की कि हम ईमान लाए, फरमाया कि एक दूसरे पर गवाह हो जाओ। बात यहां पर खत्म हो सकती थी कि भाई तुम लोग ईमान ले आए, लेकिन नहीं, फरमाया क्या तुम एक दूसरे पर गवाह हो जाओ और मैं रब भी तुम्हारे साथ गवाहों में से हूं। अब जो इसके बाद फिरेगा तो वही लोग बेहुकुम हैं। अब देखें कि यहां पर सैयद आला हजरत ने आगे लिखा, कहा इस अहदे रब्बानी के मुताबिक हमेशा हजरत अंबियाए किराम अलैहि सलातु वस्सलाम नशर मनाकिब जिक्र मनासिब सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से रतबुल लिसान रहते और अपनी पाक मजालिस में जो है वो आका अलैहि सलाम की याद व मदा से अपनी मजालिस को जीनत देते रहते
थे।
ये भी जो है वो सैयद आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की मोहब्बत वाली तफसीर है कि आपने किस अंदाज में जो है तफसीर लिखी, कहा कि आका अलैहि सलाम के जिक्र से अंबियाए किराम भी अपनी महफिलों को जीनत देते थे। आज जब रबीउल अव्वल का महीना आता है और हम आका अलैहि सलाम की महफिलें जाते हैं, ये अंबिया का तरीकाकार है। जब अंबिया किराम ने इस अहद को याद किया कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे जो पैमान लिया था कि जब मैं तुम्हें किताब दूं इल्म दूं हिकमत दूं तो तुमने क्या करना है, अंबिया किराम उसके बाद रतबुल लिसान रहते, मतलब क्या कि जहां भी जाते आका इस्लाम की शान
करते,
हमारे बाद एक नबी आने वाला है, हमारे बाद एक नबी आने वाला है, उसका मकाम ये है, उसकी शान ये है, ये लोगों को बताते। ये अंबिया किराम का खासा रहा, यह अंबिया किराम का मकाम था कि वो लोगों को आका अलैहिस्सलाम की शान के बारे में बताया करते थे। और भी कई आयात मुबारक हैं जिसके अंदर अल्लाह तबारक व ताला ने अपने महबूब की शान को बयान फरमाया और सैयदी आला हजरत ने उसका बड़ा बेहतरीन किस्म का नक्शा खींचा है। देख लें कि वला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा। अब इस आयत मुबारक के अंदर किस तरह सैयदी आला हजरत ने जो तर्जमा किया है और लोगों को बताया कि लोगों इसमें आका अलैहिस्सलाम के लिए जो मोहब्बत थी, कहा ए महबूब मैं तुम्हें इतना दूंगा अनकरीब इतना दूंगा कि तू राजी हो जाएगा।
वाँ वाँ वाँ।
ये अपने महबूब को अल्लाह तबारक व ताला फरमा रहा है कि तुझे इतना दूंगा कि तू राजी हो जाएगा। अब इसकी तफसीर के अंदर जब लिखा गया ना, देखा कि आका अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा से पूछा कि तुम्हें पता है मैं राजी कैसे होऊंगा। यहाँ से उम्मत से मोहब्बत का भी एक जो है ना वो उनसुर नुमाया होता है कि आका अलैहिस्सलाम ने पूछा सहाबा किराम से क्या तुम्हें पता है कि मैं कैसे राजी होऊंगा। कहा या रसूलल्लाह कैसे राजी होंगे, कहा जब तक अपनी सारी उम्मत को जन्नत में नहीं ले जाऊंगा राजी मैं भी नहीं। अल्लाह अकबर, यानी ये अंदाज है रब से मोहब्बत है, अल्लाह तबारक व तआला का जो इन पर खास करम था और अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब के सदके जो इस उम्मत को मकाम मरतबा
बताया
है। तो ये कलाम रजा की जौलानियां ही है कि जहां पर भी तर्जमा किया तो उसका कमाल का नक्शा खींचा, बड़ा खूबसूरत अंदाज में सारे मनाजिर को जो है वो पेश किया।
वादी रजा की कोह हिमालय
रजा का है,
जिस संत देखिए वो इलाका रजा का है, पिछलों ने तो लिखा है बहुत इल्म दिन पर, जो कुछ इस सदी में है वो तन्हा रजा का है।
एक शायर का कलाम पढ़ा था, उसका मिसरा भी बड़ा पसंद आया, उसने ये लिखा कि मुल्क के सुखन में आज भी चर्चा रजा का है, अब तक जो मुस्तनद है वो सिक्का रजा। अल्फाज हैं कि कीमती मोती जड़े हुए, मिसरा बता रहा है कि लहजा रजा।
अल्लाह
कमाल कर दिया उसने कि
संदाज।
और आगे भी इस तरह पूरे अशार हैं जिसके अंदर ये जो है वो इस मक्ता के मुताबिक आगे कलाम है, लहजा रजा का है सिक्का रजा
का।
बड़ी प्यारी बात लिखी। और इसी तरह मैं सैयद आला हजरत के कलम के हवाले से बात कर रहा था तो एक और भी बड़ा
خوبصورت پس منظر آپ نے ذکر کیا, تو آقا علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ اس کو جو آپ نے اردو ادب کے اندر بیان کیا وہ بھی بڑا کمال ہے. آپ فرماتے ہیں صبح قریب ہے, ٹھنڈی نسیموں کا پنکھا ہو رہا ہے, ہر ایک کا جی اس وقت آرام کی طرف جھکتا ہے, بادشاہ اپنے گرم بستروں نرم تکیوں میں مست خواب ناز ہے, اور جو محتاج بے نوا ہے اس کے بھی پاؤں دو گز کی کملی میں دراز. ایسے سہانے وقت ٹھنڈے زمانے میں وہ معصوم بے گناہ پاک دامہ عصمت پناہ اپنی راحت و آسائش کو چھوڑ خواب و آرام سے منہ موڑ جبین نیاز آستانہ آستانہ عزت پر رکھے ہے کہ الہی میری امت سیاہ کر درگزر فرما اور ان کے تمام جسموں کو آتش دوزخ سے بچا. جب وہ جانے راحت کانے رافت پیدا ہوا بارگاہ الہی میں سجدہ کیا اور ربی حبلی امتی فرمایا, جب قبر میں اتارا لب جان بخش کو جنبش تھی بعض صحابہ نے کان لگا کر سنا آہستہ آہستہ امتی امتی فرماتے تھے. قیامت کے روز عجب سختی کا دن ہے, تانبے کی زمین ننگے پاؤں زبانیں پیاس سے باہر, آفتاب سروں پر سائے کا پتہ نہیں حساب کا دغدغا مالک قہر کا سامنا, عالم اپنی فکر میں گرفتار ہوگا مجری مان بے یار دام آفت کے گرفتار, جدھر جائیں گے سوا نفسی نفسی اذهبوا الى غیری کے کچھ جواب نہ پائیں گے, اس وقت یہی محبوب غم گسار کام آئے گا, کفل شفاعت اس کے زور بازو سے کھل جائے گا, امام سر اقدس سے اتاریں گے اور سر بسجود ہو کر یا ربی امتی فرمائیں گے. محسن بھی دیکھیں کہ یہ اعلیٰ حضرت کی عبارت ہے جس میں الفاظ کا جادو بھی ہے, حقیقت کی عکاسی بھی ہے, محاوروں کا برجستہ استعمال بھی ہے, ابتدا میں منظر کی رانائی بھی ہے, انتہا میں کرب اور بے بسی کا اظہار بھی ہے. اسی بارے میں تاجدار کائنات کے امت پر احسانات کا تذکرہ اس طرح سے کیا ہے کہ لفظ لفظ احسان شناسی کے بوجھ تلے دبا نظر آتا ہے, مضمون کی ترتیب اور جملوں کی نشست و برخاست ایسے ہے کہ آنکھیں چھلکنے کو بےتاب ہو جائیں, کلیجے منہ کو آئیں اور دل و دماغ میں اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جذبہ وفا پیدا ہو جائے, اور یہی تحریر کا مطلوب ہوتا ہے. اسی طرح اعلیٰ حضرت کی کتابوں کے اندر اس طرح کے کافی سارے اقتباسات ہیں, یہ تو میں نے صرف چند کا تذکرہ کیا.
کیا اعلیٰ حضرت کی تو کیا شان ہے, کئی چیزیں ہیں, کئی تفاصیل جو اعلیٰ حضرت نے بیان فرمائی ہے. وقت ہمارے پاس چونکہ لمیٹڈ ہوتا ہے اس میں ہم نے بیان کرنا ہوتا ہے. بہرحال اعلیٰ حضرت کو عشق و محبت کی تصویر کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا, اللہ کریم ہم سب کو اعلیٰ حضرت کے عشق کا صدقہ عطا فرمائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
سب سے اعلیٰ ہمارا نبی.